بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لأهله الصلاة والسلام على أهلها ولعنة الله على أهلها. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر لهج مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه الصلاة والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واقعہ کربلا سیریز کی نویں قسط, اور الحمدللہ ہم نے اس سلسلے میں ہماری بات جہاں تک پہنچی تھی امام حسین علیہ السلام کا مکہ میں قیام اور مکہ سے روانگی تک کے موضوع کو ہم نے بیان کیا تھا. اب یہاں پر ہم روک کر پہلے کوفہ کے حالات کو بیان کریں گے, اس کے بعد پھر ہم امام کے سفر کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. جیسا کہ عرض کیا تھا کہ کوفہ سے آنے والے پے در پے خطوط اور لوگوں کا اشتیاق اور بار بار خط لکھنا اور امام کو کوفہ کی طرف دعوت دینا اس بات کا باعث بنا کہ امام علیہ السلام کوفہ کے ان خطوط اور کوفہ کی اس دعوت کو سنجیدگی سے دیکھیں اور اس کا کوئی معقول جواب امام کی طرف سے جائے. امام علیہ السلام نے کوفہ کی طرف اپنے چچزاد بھائی جناب مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر, اپنا نائب بنا کر کوفہ روانہ کیا, اور ان کے ساتھ امام نے ایک خط روانہ کر دیا. حضرت مسلم ابن عقیل مکہ سے پہلے مدینہ آئے, پھر وہاں سے کچھ راستے کے لیے گائیڈ جو ہوتے ہیں ان کو لے کر دو افراد ساتھ تھے اور وہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. یہ ایک سخت سفر تھا اور بیچ میں ایک بہت بڑا صحرا جس کو کراس کرنا بہت مشکل ہے. اس زمانے میں بھی یہ ایک سخت اور مشکل ترین سفر شمار کیا جاتا تھا, اور تو یہ حضرت مسلم نے اکیلے یہ سفر طے کیا, اور جو ساتھ تھے گائیڈ تھے وہ بھی راستے میں فوت ہو گئے, اور بہت مشکل سے اور بڑی دشوار گزار اس سفر کے بعد حضرت مسلم کوفہ میں وارد ہوئے. کوفہ آنے کے بعد پہلے مختار ثقفی کے گھر میں قیام کیا, اور اس طرح پھر کوفہ کے مومنین کو شیعوں کو ان کے آنے کی خبر ہوتی ہے, اور وہ آہستہ آہستہ آ کر مسلم کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت کرتے ہیں. کوفہ میں بیعت کے سلسلے جاری ہوتا ہے. کچھ ہی عرصے میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکی ہوتی ہے, تو پھر ایک بڑا اجتماع کہ جو مختار ثقفی کے گھر پہ ہی اجتماع ہوتا ہے, جس میں کوفہ کے اکابر شیعہ موجود ہوتے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے خط کو سنا. امام علیہ السلام نے کوفہ کے مومنین اور شیعوں کے نام اپنے خط میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ تمہارے خطوط میری طرف آئے, جس میں تم لوگوں نے تقاضا کیا ہے کہ تمہارا کوئی امام نہیں ہے کہ جو تمہاری ہدایت اور رہبری کر سکے, تو میں نے تمہاری طرف اپنے نائب کو کہ جو میرا خاندان میں معتمد ہے ان کو بھیجا ہے تاکہ وہ تمہارے پاس آ کر تمہارے حالات کو خود دیکھیں, اور پھر تمہارے حالات اور تمہاری جو خطوں میں تم نے باتیں کی ہیں اگر مسلم ابن عقیل بھی اس کی تائید کریں گے تو میں بھی انشاءاللہ جلد از جلد تمہارے پاس کوفہ پہنچ جاؤں گا. مسلم ابن عقیل نے امام کا خط اہل کوفہ کو سنا دیا. اس کے بعد پھر ہزاروں افراد نے مسلم جناب مسلم کے ہاتھوں پر امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت کی. پھر مسلم جناب مسلم نے امام حسین علیہ السلام کی طرف خط بھجوایا کہ جس میں امام کو کوفہ کی طرف آنے کا آنے کی دعوت دی, اور یہاں کے لوگوں کی تعداد اور ان کی بیعت اور ان کی جو حضرت مسلم نے دیکھا اس کو بیان کر دیا. تو امام کے پاس جناب مسلم کا خط پہنچ جاتا ہے. اب یہاں پر تھوڑی سی بات میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کو کوفہ کے بارے میں کچھ اس کی تھوڑی سی تاریخ ہم پیچھے سے بیان کریں, اور ایک بڑا اشتباہ کوفیوں کے بارے میں اور شیعہ جو کوفہ ہیں، کوفہ کے جو شیعہ تھے ان کے بارے میں ایک اشتباہ ہے، ایک غلطی ہے، ایک نظری فکری غلطی ہے، اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ جو شہر ہے کوفہ، یہ حضرت عمر کے دور میں، دوسری خلافت کے دور میں اس کے شہر کو آباد کیا گیا۔ اس کو آباد کرنے کا ٹوٹل جو مقصد تھا، پرپس تھا، جب اس کو شروع کیا گیا تو وہ ایک فوجی مقاصد کے لیے اس شہر کو بسایا گیا، کیونکہ شام اور روم کا جو حصہ تھا، شام جس کا جو باجگزار ریاست تھی، تو اس کے ساتھ جنگ درپیش تھی۔ تو اب چونکہ مدینہ سے جانا وہاں تک ایک لمبا ایک راستہ بنتا ہے، تو بہتر تھا کہ مدینہ کے قریب، شام کے قریب سے کوئی چھاونی بنائی جائے۔ تو کوفہ کو چھاونی کے طور پہ اس زمانے میں آباد کیا گیا۔ جب یہ چھاونی کے طور پر آباد ہوئی تو لوگ وہاں پر بس بھی گئے، اور ظاہر ہے کہ چھاونی تھی تو ہر قسم کے لوگ تھے، ہر قبیلے کے، ہر علاقے کے لوگ اس طرح سے وہاں پر آباد ہوئے۔ بعد میں یہ ایک شہر بن گیا، لوگ یہاں پر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ شام کی فتح کے بعد کچھ لوگ یہاں پر مستقل آباد ہو گئے۔ یوں کوفہ شہر عراق کا ایک بڑا مرکز کے طور پہ، عموماً اس زمانے میں جب بھی عراق کہا جاتا تھا تو اس سے مراد کوفہ اور بصرہ ہوتے تھے، کیونکہ یہ کوفہ اور بصرہ ایسے دو بڑے مقاصد تھے، مراکز تھے، کہ جو دونوں کو ملا کر عراق جب بھی کہا جاتا اس سے مراد کوفہ اور بصرہ ہوتے تھے۔ تو یہ یہاں سے پھر آہستہ آہستہ یہ شہر بڑا ہوتا گیا۔ کوفہ کی اہمیت جو بڑی ہے تاریخ میں، وہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی خلافت ظاہری کے دور میں کوفہ کی اہمیت بڑھ گئی۔ مولا علی علیہ السلام کو جب جنگ جمل کا مارکہ سامنے آیا اور آپ کو جمل کے مارکے پہ جانا پڑا بصرہ، تو جمل کے لیے آپ مدینہ سے نکلے تھے، مدینہ سے آئے اور بصرہ میں آپ وہاں پر جنگ جمل ہوئی۔ اب جنگ جمل کے بعد پھر مولا علی علیہ السلام کے لیے بھی جو اگلا مرحلہ تھا وہ شام کا تھا۔ امیر شام نے، معاویہ بن ابی سفیان نے بیعت نہیں کی تھی اور بغاوت کی تھی، اور وہ لشکر جمع کر کے امیر المؤمنین کے خلاف خروج کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے معاویہ کو نکیل ڈالنے کے لیے بھی ایک مضبوط تیاری اور جنگ درپیش تھی۔ تو یوں مولا علی علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا اور آپ نے اپنی حکومت کا مرکز مدینہ سے منتقل کر کے کوفہ کو قرار دیا۔ یوں مولا علی علیہ السلام کی جب ظاہر خلافت کے دور میں کوفہ آپ کا مرکز حکومت بنا، تو پھر اس کی اہمیت اور شہرت بڑھ گئی۔ یعنی یہ جو خود کوفہ کی شہرت ہے، یہ امیر المؤمنین کی خلافت کے دور میں زیادہ بڑھی ہے۔ اب جب مولا علی علیہ السلام کوفہ تشریف لائے تو اور بھی بہت سے لوگ جو ہجرت کر کے آئے، پھر یہ خلافت کا مرکز ہونے کی وجہ سے ہم آج کے دور سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی علاقہ ایک حکومتی مرکز بنتا ہے، اگر آپ پاکستان سے اس کو سمجھ لیں کہ جب تک پاکستان کا دارالخلافہ کراچی تھا، تب تک یہ اسلام آباد کا ایریا، یہ ایک فقط اور فقط جھاڑیوں کا اور ایک غیر آباد جگہ تھی ہے۔ اگر کوئی آبادیاں تھی بھی تو وہ مختصراً کوئی گاؤں، کوئی چھوٹا قصبہ، کوئی گاؤں، اس طرح کی کوئی چھوٹی موٹی آبادیاں آس پاس تھیں۔ لیکن جس وقت اس کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا، تو اب آپ کے سامنے ہے کہ پھر اس کی ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے، پھر لوگ آباد بھی ہوتے ہیں، کاروباری طور پر بھی ایک بڑا مرکز بن جاتا ہے، سیاسی طور پر بھی، دفاعی طور پر بھی، ہر لحاظ سے۔ تو اس دور میں بھی ایسا ہی ہے، جب امیر المؤمنین نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا حکومت کا، تو پھر اس کی اہمیت بڑھ گئی، سیاسی اہمیت بڑھ گئی، اس کی تجارتی اہمیت بڑھ گئی اس کی، اور اسی طرح دفاعی اہمیت بڑھ گئی۔ تو یوں ایک بڑی تعداد لوگوں کی کوفہ میں مزید آبادی اس کی بڑھ گئی۔ اور دوسرا اہم نقطہ جس کی طرف پوری توجہ کر کے اس کو سمجھنے کی، اس کو ہضم کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جب امیر المؤمنین نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا تو کوفہ کے لوگ مولا علی کی بیعت میں تھے، مولا علی کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کوفہ کے رہنے والی ساری آبادی امیر المؤمنین کے شیعوں میں سے تھی۔ شیعہ کا معنی کیا؟ جس کو ہم آج کے دور میں معنی شیعہ لیتے ہیں۔ آج کے دور میں شیعہ کسے کہا جاتا ہے؟ آج کے دور میں شیعہ اس کو کہتے ہیں جو مولا علی علیہ السلام کو پہلا خلیفہ مانتا ہے، رسول خدا کے بعد جو مولا علی کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہے، امام حسن کو دوسرا خلیفہ مانتا ہے، مولا حسین کو تیسرا خلیفہ مانتا ہے۔ یہ آج کے دور میں شیعہ کا معنی ہے، لیکن جس وقت مولا علی علیہ السلام کوفہ میں تھے تو اس وقت کو لفظ شیعہ کا جو اطلاق ہوا ہے وہ اطلاق ہوتا تھا کہ کوفہ میں بسنے والے مولا علی کی بیعت میں تھے، اس لیے کوفہ والے علی کے شیعہ کہلاتے تھے، اور شام میں بسنے والے معاویہ بن ابی سفیان کی بیعت میں تھے تو وہ معاویہ کے شیعہ کہلاتے تھے. حتیٰ کہ میں عرض کروں گا آگے کہ یزید نے جس وقت خط لکھا ہے ابن زیاد کو بصرہ سے کوفہ آنے کے لیے، تو اس نے ابن زیاد سے یہ کہا کہ کوفہ میں سے میرے چند شیعوں نے مجھے اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ وہاں کا گورنر کوفہ کے حالات کو سنبھالنے کا اہل نہیں ہے. یعنی یزید کے شیعہ بھی 61 ہجری میں 60 ہجری میں آپ کو یزید کے شیعہ بھی کوفہ میں تھے. تو یہ جو شیعہ کا اطلاق ہوا تھا وہ آج کے دور والا شیعہ نہیں ہے، کیونکہ آج کے دور میں تو لفظ شیعہ خاص ہے. آج کے دور میں شیعہ اس کو کہتے ہیں کہ جو امیر المومنین کو اپنا پہلا امام و خلیفہ مانتا ہے، اس کا عقیدہ رکھتا ہے. تو لہٰذا اس دور میں جب کہا گیا کہ کوفہ والے علی کے شیعہ اور شام والے معاویہ کے شیعہ، تو جو کوفہ میں علی کے شیعہ مراد تھے اس میں خوارج بھی تھے، اس میں مولا علی کے حقیقی شیعہ، کہ جو آج بھی جو شیعہ کا مفہوم ہے جو مولا علی کو اپنا پہلا امام پہلا خلیفہ مانتے تھے وہ لوگ بھی تھے، اور جو مولا علی کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے اور خالص تھے اس بات میں وہ لوگ بھی موجود تھے. اور آگے جا کے یہ نظر بھی آیا کہ جب جنگ صفین میں جب مولا علی سے سامنا کیا امیر شام نے، اور پھر جو قرآن کو نیزوں کو بلند کرنے والا مرحلہ آیا، تو اس پہ نظر بھی آیا کہ کچھ لوگ جو خوارج کا تو ٹولہ الگ ہوا، یہ بھی تو کوفہ کے رہنے والے تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ وہ مولا علی کے شیعہ بمانے آج کا جو شیعہ استعمال ہوتا ہے اس معنی میں وہ نہیں تھے. لہٰذا جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کوفہ کے شیعوں نے امام حسین کو قتل کیا ہے، یا یہ جو ایک الزام بعض لوگ متعصب جو طبقہ ہے وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ شیعوں نے ہی امام حسین کو نعوذ باللہ قتل کیا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس دور میں کوفہ کا رہنے والا علی کا شیعہ اس لیے کہلاتا تھا کہ وہ مولا علی کی بیعت میں تھا چوتھے خلافت میں، نہ کہ آج کے دور کے معنی میں. اور اس لیے جو کوفہ شہر تھا یہ ایسا شہر تھا کہ اس میں مولا علی کے چاہنے والے آپ کے حقیقی شیعہ بھی موجود تھے، اسی طرح جو درمیانی تھے کہ جو چوتھے خلیفہ مانتے تھے خالص ہو کے وہ لوگ بھی تھے، اور اسی طرح منافقین بھی تھے، خوارج بھی تھے، حتیٰ بنو امیہ کے جو مفادات کی حفاظت کرنے والے اور ان کے لیے کام کرنے والے لوگ بھی کوفہ اس شہر کے اندر موجود تھے. اور اب آج جب یہ 60 ہجری میں امیر مولا حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے ہیں کوفہ کے لوگوں نے، تو اس میں خط لکھنے والوں میں بھی یہ تینوں کیٹیگریز شامل تھی. وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا اور وہ خالصتاً شیعہ تھے، جس میں سلیمان بن سرد ہے، مختار ثقفی، اور اس طرح اکابر شیعہ بہت سارے، رفاعی بن شداد، اور بھی بہت سارے ایسے نام کہ جو مولا حسین کو جنہوں نے خط لکھا تھا شروع میں وہ حقیقی شیعہ تھے کہ جنہوں نے خط لکھا تھا. لیکن بعد میں جو خطوط آئے ہیں اس میں جو تاجر طبقہ تھا کہ جو کوفہ کو اپنے تجارت کے عنوان سے دیکھ رہے تھے، انہوں نے بھی امام حسین کو خط لکھے ہیں. اسی طرح بنو امیہ کے وفاداروں نے بھی امام حسین کو خط لکھے ہیں کہ آپ کوفہ آ جائیں. ان کا مقصد کیا تھا؟ بنو امیہ کے وفاداروں کا یہی مقصد تھا کہ امام حسین کوفہ آ جائیں اور وہ ان کو پکڑ کے امام کو گرفتار کر کے یزید کے حوالے کر دیں. تو لہٰذا یہ جو بات کی جاتی ہے کہ کوفہ کے شیعوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، قتل کیا نعوذ باللہ، تو یہ شیعوں سے مراد آج کے دور والا لفظ نہیں ہے. یہ ایک تاریخی اشتباہ ہے جو کیا جاتا ہے، اس طرف ہمیں متوجہ رہنا. ان شاء اللہ یہ سلسلہ بھی ایک دو قسطیں رہیں گی کوفہ کے بارے میں مزید بات، اور جناب مسلم کا یہاں آنا اور یہ حالات آپ کے سامنے ان شاء اللہ بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.